मंगल 7 अक्टूबर के सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। तुर्की की सरहद पर वाके शहर कोबाने दौलत इस्लामिया के चुंगल में है। लोग घर छोड़ के भागे हैं। अमरीकी वादे क्या हुए, तुर्की किस तजब्जुब में है, तजियाकार बोला।
तुर्की ने पहले जो है जिहादियों को मौका दिया शाम में जाके बशार अल-असद से लड़ने का, मगर फिलहाल वो जो है वो इस्तखारा देख रहे हैं।
तफसीलन ये मौजू खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। शाम के इलाके कोबाने के करीब अमरीका ने अपने अरब इत्तेहादियों के साथ दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। कुर्द फोर्सेज दौलत इस्लामिया के जंगजुओं को पीछे धकेलने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जो कोबाने के मजाफात में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं और वहां मुस्तकिल हमले कर रहे हैं। दूसरी जानब ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामान में कुर्दों ने एहतजाज करते हुए कोबाने को दौलत इस्लामिया से महफूज रखने के लिए बैनुल अक्वामी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आज दर्जनों कुर्द सिक्योरिटी हिसार तोड़कर यूरोपीय पार्लियामान की इमारत में दाखिल हुए थे और एहतजाज रिकॉर्ड कराकर वापस आ गए। पार्लियामान के एक मेंबर ने अपने मोबाइल पर इस मुजाहरे को रिकॉर्ड किया। उधर तुर्की के कई शहरों में रात गए कुर्दों के हामी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान लड़ाई हुई है। मुजाहिरीन हुकूमत से इस बात पर नाराज हैं कि वो सरहद पार शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ने वाले शामी कुर्दों की मदद के लिए बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर रही। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन तैयारे के हमले में कम अज़ कम 6 शिदत पसंदों की हलाकत की इतलात हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख्वाजा ने ड्रोन हमले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद से इरम अब्बासी।
इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन तैयारे के हमले में कम से कम 6 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। एक सरकारी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी की तहसील शवाल में अमरीकी ड्रोन हमला आज सुबह हुआ। सरकारी अहलकार का कहना था कि ताज़ा ड्रोन हमले का निशाना शिद्दत पसंदों के मकामी कमांडर का मकान था और यहाँ उन्हें तरबियत दी जाती थी। ताहम दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्लीम असलम ने ताज़ा अमरीकी ड्रोन हमले पर रद्द अमल या करने से इनकार कर दिया है। ये शवाल के इलाके में गुज़िश्ता 3 दिन में तीसरा ड्रोन हमला है।
पाकिस्तानी फौज का कहना है कि भारत के साथ सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय इलाके से होने वाली फायरिंग से मजीद 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसील के साथ सना गुलजार।
सरकारी ज़राए इब्लाग ने फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का हवाला देकर कहा है कि भारत ने 2 रोज में मुतअद्दिद बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। ISPR का कहना है कि वर्किंग बाउंड्री पर ताज़ा खिलाफ वर्जी में पीर की शब शुरू होने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग आज सुबह 10:30 बजे तक जारी रही। उनके मुताबिक जिला सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग से जख्मी होने वाले 6 अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने फायरिंग के इन वाकयात पर अक़वामे मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन से एहतजाज किया है। ये मिशन मुतासरा मुकामात का दौरा भी करेगा।
भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने बदनवानी के एक मुकदमे में तमिलनाडु की सबक वजीर अला जयललिता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जयललिता को एक जैली अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई थी और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। म्यांमार की हुकूमत, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ने ऐलान किया है कि वो 3,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर रही है। इनमें से अक्सर के बारे में कहा जा रहा है कि वो जराइम पेशा अफराद हैं, लेकिन इन रिहा होने वाले कैदियों में कम अज कम 4 अफराद मिलिट्री इंटेलिजेंस की सीनियर शख्सियात हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क में डेंगू बुखार पिछली 2 दहाइयों की सबसे बदतरीन वबा करार दिया जा रहा है, जिसमें मुब्तला होकर 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। इत्तला हैं कि जनूबी सूबे गुआंग विंग में कम अज़ कम 21,000 अफराद डेंगू से मुतासर हैं। यूरोपियन कमीशन ने स्पेन को इस वजाहत के लिए तलब किया है कि मैड्रिड में कैसे एक नर्स इबोला वायरस का शिकार हुई। मगरबी अफ्रीका से बाहर इबोला के मुतासर होने का यह पहला केस है। इबोला से मुतासर होने वाली इस नर्स ने 2 हिस्पानवी मिशनरियों का इलाज किया था। ये दोनों अफराद इबोला से सेहतयाब होने के बाद एक बार फिर इसका शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। अब इस नर्स का एक बिल्कुल अलहदा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। इस साल फिजिक्स का नोबेल इनाम LEDs ईजाद करने वाले जापान के 3 साइंसदानों को दिया गया है। ان سائنسدانوں کے ناموں کا اعلان رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے مستقل سیکرٹری سٹیفن نارمک نے ایک پریس کانفرنس میں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سال کا انعام روشنی کے بارے میں ہے. رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے فیصلہ کیا ہے کہ سن 2014 میں فزکس کا نوبیل پرائز جاپان کی ناگویا یونیورسٹی کے پروفیسر اسامو اساکی اور امانو ہیروشی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر شوجی ناکامورا کو دیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے. آپ کے ساتھی جو ہیں
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. شوال میں 3 دن میں تیسرا ڈرون حملہ, 6 ہلاک. یہ خبر ہے پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی, جہاں امریکی ڈرون طیارے کے حملے میں کم از کم 6 شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے. اور اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اسی سے لیڈ بھی کر رہی ہے, لیکن ریڈیو کا سیربین اپنے دوسرے بڑے موضوع کے ساتھ ہے. شام اور ترکی کی سرحد پر واقع شہر کوبانے کا دم گھٹ رہا ہے. دولت اسلامیہ آئی ایس کی یلغار بڑھی ہے اور کوبانے پر گھیرا تنگ ہو چلا ہے. وہاں شامی کرد ملیشیا آئی ایس سے نبرد آزما ہے, لیکن زمانے قدیم کے ہتھیاروں کے ساتھ. اسی لیے شامی کرد رہنماؤں نے بل بلا کر بین الاقوامی برادری سے جدید اسلحہ کی اپیل کی ہے. آئی ایس کو پسپا کرنے کے لیے آج بھی امریکی جنگی طیارے حرکت میں رہے. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
ترک سرحدی علاقے کے اس باشندے کا کہنا ہے کہ کوبانی پر آج صبح سے جو بمباری شروع ہوئی 10 دن پہلے ہونی چاہیے تھی, تاکہ یہ گدھیں معصوم لوگوں کا قتل عام نہ کرتی. شام کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے لندن میں قائم گروہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق کوبانی کی جھڑپوں میں 3 ہفتوں کے دوران تقریباً 400 افراد مارے جا چکے ہیں. اس سرحدی شہر کا 3 اطراف سے گھیراؤ تو دولت اسلامیہ نے طویل عرصے سے کر رکھا تھا, لیکن اب اس کے جنگجو شہر میں داخل ہونے کی کوششوں میں ہیں. کرد جنگجو علاقے کا دفاع کر رہے ہیں, جنہوں نے 2 سال قبل شامی فوج کے انخلا کے بعد سے یہاں کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا. کل سے جھڑپوں میں تیزی آئی تو آج امریکی جنگی طیاروں نے کوبانی میں دولت اسلامیہ کے مورچوں پر بمباری کی. حالیہ دنوں میں 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے کوبانی اور اس کے گرد و نواح سے محفوظ مقامات پر نقل مکانی کی ہے, جن میں سے بیشتر کرد ہیں. امدادی سرگرمیاں ترکی کے سرحدی علاقوں میں جاری ہیں. خدشات ہیں کہ اگر دولت اسلامیہ کوبانی پر قبضہ کر لیتی ہے تو شام کی ترکی کے ساتھ سرحد کا وسیع حصہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شہر کو دولت اسلامیہ کے ہاتھوں کھونے سے بچانے کے لیے زمینی امداد ناگزیر ہو رہی ہے. کوبانی میں شامی کرد وزیر ادریس نسان نے زور دیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں کو اسلحہ چاہیے. کرد وزیر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان کے یعنی کرد ملیشیا کے پاس اسلحہ کم ہے. اگر ہوتا تو وہ شروع میں ہی دولت اسلامیہ کو تباہ کر دیتے. وہ پیش قدمی کرتے ہی حاوی ہو گئی. اب وہ شہر کے مشرق میں داخل ہو چکی ہے. کل جب گلیوں میں جھڑپیں شروع ہوئیں تو نیم خود مختار حکومت کی حیثیت سے ہم نے بین الاقوامی برادری سے اسلحہ اور ہتھیار مانگے. انہیں زیادہ مؤثر فضائی حملوں کا کہا, لیکن ابھی تک ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا. ترکی اور شام کی سرحد پر مقیم اور پناہ لینے والے کرد باشندوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ وقتاً فوقتاً ترک فوج کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں. اس دوران تصادم بھی ہوتا ہے. کردوں کا مطالبہ ہے کہ کوبانی کو بچانے کے لیے ترک فوج سرحد پار مداخلت کرے. بیرون ملک مقیم کردوں کی بے چینی بھی آج اس وقت عیاں ہو گئی جب برسلز میں درجنوں احتجاجی مظاہرین سیکیورٹی کی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یورپی پارلیمان میں داخل ہو گئے. ان کرد مظاہرین نے کچھ دیر تک یورپی پارلیمان کی 3ری منزل پر قبضہ کیے رکھا.
کوبانی کی صورتحال ظہیر الدین بابر نے اس کی تفصیل یکجا کی تھی. آئی ایس نے کوبانی کو گھیرے میں کیوں لیا ہے اور کوبانی کی اہمیت ہے کیا، اور ترکی جس نے اپنی فوج کوبانی کی حفاظت کے لیے بھیجنے اور اس کے آئی ایس کے سامنے سر نگون نہ ہونے دینے کی ضمانت دی تھی، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، یعنی ترکی کو تذبذب کیوں ہے یا اس کے تحفظات ہیں کیا؟ یہ جاننے کے لیے میں نے نجی تحقیقاتی ادارے اسٹریٹیجک فور کاسٹنگ کے سینئر اہلکار کامران بخاری سے شمالی امریکہ میں بات کی.
دیکھیں کوبانی کا جو مسئلہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے، جیسے کہ یہ بہت ہی کوئی سب سے اہم جو ہے بیٹل ہے، یا پوری کی پوری سیریا کی لڑائی جو ہے وہ یہاں آ کے رک گئی ہے اس شہر کے اندر. کوبانی ظاہر ہے مطلب وہاں پر اسلامک اسٹیٹ جو ہے داعش جو ہے وہ اب اس شہر کو لینا چاہ رہا ہے، لیکن پورے سیریا کے اندر بہت سارے بیٹل چل رہے ہیں جن پہ اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا جتنا اس کے اوپر ہے. ظاہر ہے اب اس میں جو اپنا مہاجرین ہیں، جو ریفیوجیز ہیں جو یہاں سے بھاگ کر ترکی جا رہے ہیں، وہ جو ہے ایلیمنٹ بھی ہے، اور پھر کردوں کا ایلیمنٹ ہے، اور داعش کا، اور پھر ترکی کا جو ہے جو بیلنسنگ ایکٹ چل رہی ہے وہ سارا ہے. لیکن یہ کہ کوبانی جو ہے وہ ملٹریلی اتنا بڑا جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہے. میڈیا کا فوکس اس ایک شہر پہ جو ہے نا رک سا گیا ہے.
ترکی کو تردد کیوں ہے؟ وہ نو فلائی زون کیوں چاہتا ہے؟ وہ بشار الاسد کے خلاف کارروائی کیوں چاہتا ہے پہلے؟ وہ مغرب سے مختلف مطالبات کیوں پہلے کر رہا ہے اس سے پہلے کہ میں پوری طریقے سے جنگ میں کودوں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟
جی ان کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا حشر دیکھا ہے، جو کہ 1980 کی دہائی میں جو ہے جو جنگ شروع ہوئی تھی اور جو اب تک چل رہی ہے، اور پاکستان کا جو حشر ہو چکا ہے ایز اے لانچنگ پیڈ اگینسٹ انٹرنیشنل ایفرٹ جو ہوئی تھی سوویت فورسز کے خلاف. اب ترکی یہ نہیں چاہ رہا کہ ان کا علاقہ جو ہے وہ ایک سٹیجنگ گراؤنڈ بن جائے اور باقی سب جنگ جنگ لڑ کے تو بھاگ کے چلے جائیں، اس کے بعد سارے کا سارا نزلہ ان کے اوپر گرے اور ان کو جو ہے کئی دہائیوں تک اس معاملے کو جو ہے سلجھانے میں جو ہے مصیبتیں اٹھانی پڑے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہچکچاہٹ ہے اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک طرف جو ہے داعش کا خطرہ ہے، دوسری جانب کرد بھی خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کردوں کو ایک جو ہے وہ خود مختار یا آٹونومس زون مل جاتا ہے سیریا کے اندر اس جنگ کے بعد، تو جو کرد سیپریٹزم ہے جو ترکی کے اندر ہے، جہاں پر 15 ملین کے قریب جو ہے وہ کرد آبادی ہے ایتھنک، ان کو جو ہے نا بہت زیادہ انکریجمنٹ ملیں گی، وہ امبولڈن ہو جائیں گے اور یہ ترکی کے لیے ناقابل قبول ہے. تو کرد اسی وجہ سے جو ہے جو ان کے جو عہدیدار ہیں، جو حکومتی اپنا آفیشل ہیں بشمول صدر رجب طیب اردوان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ داعش کو بھی خطرہ سمجھتے ہیں اور جو وہاں کرد جو اپنا PYD نام کا جو گروپ ہے اس کو بھی خطرہ سمجھتے ہیں.
یہ آئی ایس پہ ذرا سی توجہ کریں، ان کے پاس یہ جو اسلحہ ہے یہ کہاں سے ہے، کب سے آیا؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ریبل گروپس ہیں ان کو آرم کیا گیا تھا، ان کو آرم تھوڑے بہت آرم جو ہیں وہ امریکہ نے دیے، زیادہ تر ان کی پش پرائی جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب اور قطر اور امریکہ نے داعش کو یہ ہتھیار دیے تھے، یہ ہتھیار مختلف گروپوں کو دیے گئے تھے، لیکن کہ جو ریبل لینڈسکیپ ہے وہ بہت ذرا فلوئڈ ہے، جنگ جو ہیں آج ایک گروپ میں ہوتے ہیں کل کسی دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں، پھر یہ کہ یہ آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اسلحے کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہوا ہے، پھر یہ کہ اسمگلنگ کی جو مارکیٹ ہے وہ مطلب جب آپ کے پاس اسمگلنگ تیل کی ہو اس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں تو پھر اسمگلنگ کے ذریعے آپ بہت ذرا اسلحہ لے بھی سکتے ہیں، پھر چھینا چھانی بھی ہوتی ہے، بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ جو اسد حکومت کی فورسز ہیں ان سے بھی چھینا گیا ہے.
یہ تھے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے شمالی امریکہ سے کامران بخاری. نیٹو، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل کے مستقل اراکین میں سے چین اور روس آئی ایس کی بڑھتی الغار کے سلسلے میں کیا پالیسی رکھتے ہیں، اور بالخصوص امریکہ اس زمن میں کیا کر رہا ہے؟ جتنے بلند بانگ دعوے تھے اس کے، امریکی صدر اوباما واقعتاً اس پر شدت سے عمل کر رہے ہیں یا نعرے محض گونج میں بج رہے ہیں؟ اس پر میں نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک مصنف و تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے امریکہ میں بات کی.
हो रहा है कि अमेरिका ने कहा कि हम आईसिस का खात्मा कर देंगे, पहले उनको वीक करेंगे, कमजोर करेंगे, उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, मगर करेंगे हम हवाई हमले से करेंगे। हम ग्राउंड ट्रूप्स, हमारे पास सियासी सपोर्ट नहीं है उसकी, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये बताइए कौन अरब मुल्क अपने जो है नौजवानों को सरकारी तौर पे भेजेगा वहां पे इस पे हमला करने के लिए। 2000 से ज्यादा सऊदी, तो जो है रिपोर्ट ये मिल रही है कि 2000 से ज्यादा सऊदी सिटीजन जो है आईसिस की तरफ से लड़ रहे हैं वहां पे शाम में। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने सिर्फ फिजाई हमले किए तो उसके लिए बेहतरीन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, और इंटेलिजेंस जो है इराक की और इराक की थोड़ी सी बेहतर है, मगर शाम की इस कदर जो है अनरिलायबल है कि सवाल ही नहीं पड़ रहा था कि हवाई हमलों से सफाया हो उसका। तो प्रेसिडेंट ओबामा की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ओवरली कॉशस है, और उसका जो है न कोई सर है न कोई पैर है, उनके पास वक्त बहुत कम रह गया है, 2 साल उनके रह गए अब व्हाइट हाउस में रहेंगे उनके। अब होगा ये कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो शुरू होने वाली है वो डिटरमिन करेगी कि अमेरिका के आईसिस का जो के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका मुस्तकबिल क्या होगा।
तो डॉक्टर हरी, ये तो जब होगा तब होगा, इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे निमटने के लिए खुद, जैसा कि आप बता रहे हैं, 2000 सऊदी आईएस की तरफ से लड़ रहे हैं, ओबामा की करारदादों में दम है नहीं, तुर्की के अपने तहफ़ुज़ात हैं, वो नो फ्लाई जोन से लेकर के शाम में कार्रवाई देखना चाहता है, तो मामला सुलझेगा कैसे?
फिलहाल मामला सुलझने के इम्कान शफी साहब बहुत कम है। यही सबसे बड़ी जो है तरद्दुद की वजह है। ये आपस में जो एंटी आईसिस जो कोएलिशन है वो बहुत कमजोर है। जैसे देखिए आपका मुल्क ब्रिटेन भी सिर्फ हवाई हमले करेगा और सिर्फ इराक में करेगा, उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है शाम में हमले करने के लिए। तुर्की ने पहले जो है जिहादियों को मौका दिया शाम में जाके बशार एसद से लड़ने का, अब वो खतरा ये है कि वो जिहादी तुर्की के खिलाफ बदल जाएंगे, तो जो है तुर्की की जो प्रेसिडेंट ओर्दोगान है उनकी पॉलिसी ये है कि नहीं हम जो है साइड लाइन में खड़े रहेंगे और सोचेंगे क्या करेंगे। मगर फिलहाल वो जो है वो इस्तखारा देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ये कि उसका फ्यूचर क्या है अमेरिका में, अमेरिका किस करवट बदलेगा, ये अमेरिका का जो ऊंट है बहुत बड़ा वो किस करवट कौन सी करवट लेगा, ये तमाम चीजें हर कोई जो है तय कर रहा है।
ठीक, तो डॉक्टर हरारी, बकिया दुनिया तमाम उसमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के ये बिग प्लेयर चीन और रूस, ये तो लग ही रहा है कि जैसे खेल सा हो रहा है, बाहर बैठे ये बड़ी ताकतें तमाशा देख रही हैं कि किसको कब कहां से अंदर आने का मौका मिले, अपने मफादात पूरा करने का मौका मिले। इस बीच में तो ये सारा बंदरबांट खत्म हो जाएगा ना?
जी हाँ बिल्कुल, चीन का जो सीक्रेट जो है डिजायर ये है, ख्वाहिश ये है कि अमेरिका की शिकस्त हो उसमें, ताकि उनको कुछ मौका मिले खेल खेलने का। मगर देखिए चीन में उइगर मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर बहुत जुर्म ढा रहा है चाइना, तो चाइना का खुद अपना कोई उतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं है। रशिया जो है वहाँ चेचन फाइटर्स जो है आईसिस की तरफ से लड़ रहे हैं शाम में, तो रशिया की रूह फना हो रही है कि ये चेचन जो है कब उनकी तरफ और इंटेंसिफाई करेंगे अटैक नॉर्दर्न कॉकेसस के अंदर। तो ये तमाम चीजें हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं शफी साहब कि जहां पे ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई सुपर पावर न है और वो सुपर पावर रहेगा।
अमरीकी महकमा दफा पेंटागन के मुशीरों में से एक ये थे अमरीका से डॉक्टर एहसन एहरारी। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में कम से कम 6 शिद्दत पसंदों की हलाकत की खबर है। एक सरकारी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ड्रोन हमला आज सुबह शुमाली वजीरिस्तान की एजेंसी तहसील शवाल में हुआ, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ड्रोन हमले पर किसी भी तबसरे से इनकार किया। इस्लामाबाद से इरम अब्बासी।
ماضی میں امریکی ڈرون حملوں پر احتجاج کرنے والے پاکستانی دفتر خارجہ نے آج صبح ہونے والے امریکی ڈرون حملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون کے حملے میں کم سے کم 6 شدت پسند مارے گئے ہیں. ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ شمالی وزیرستان ایجنسی کی تحصیل شوال میں یہ حملہ پیش آیا. سرکاری اہلکار کا کہنا تھا کہ تازہ ڈرون حملے کا نشانہ شدت پسندوں کے مقامی کمانڈر کا ایک مکان تھا جہاں انہیں تربیت بھی دی جاتی تھی. تاہم دفتر خارجہ کی ترجمان تسلیم اسلم نے تازہ امریکی ڈرون حملے پر رد عمل یا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. ماضی میں پاکستانی دفتر خارجہ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرتا رہا ہے. پاکستان کا موقف رہا ہے کہ یہ حملے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں اور ڈرون حملے انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مؤثر نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اس سلسلے میں اقوام متحدہ بھی امریکہ سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ ڈرون حملوں کے استعمال کے دوران بین الاقوامی قوانین کا پاس رکھے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیشن نے ایک قرارداد میں امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ڈرون حملوں کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کرے. خیال رہے کہ یہ شوال کے علاقے میں گزشتہ 3 دن میں تیسرا ڈرون حملہ ہے. اس سے پہلے پیر کی رات افغان سرحد کے قریب ایک ڈرون حملے میں حبیب خان نامی شخص کے مکان کو نشانہ بنایا گیا. سرکاری اہلکاروں کے مطابق اس مکان میں ازبک شدت پسند بھی پناہ لیے ہوئے تھے اور حملے میں 4 شدت پسند مارے گئے جبکہ چند زخمی بھی ہوئے تھے. ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق بھی ازبکستان سے بتایا گیا ہے، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. اس سے پہلے اتوار کو بھی اسی علاقے میں ایک ڈرون حملے کی اطلاعات آئی تھی جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے. پاکستان میں اس سال 11 جون کو ایک طویل تعطل کے بعد ڈرون حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا، جبکہ آج ہونے والا حملہ امریکی جاسوس طیاروں کا 11واں حملہ ہے. رواں برس ڈرون طیارے زیادہ تر شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں پر حملہ کرتے رہے ہیں. شمالی وزیرستان میں رواں برس 15 جون سے فوجی آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا تھا اور مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے بیشتر شدت پسند پاک افغان سرحدی علاقوں کی جانب منتقل ہو گئے ہیں. ایرم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
امریکی ڈرون حملوں کے تناظر میں آئیے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر رچرڈ اولسن کی رائے سنیں. وہ کل جب بی بی سی ہیڈ کوارٹرز نیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس این بی ایچ تشریف لائے تو ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے ان سے پوچھا کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم اور ساتھ ہی امریکی ڈرون حملے، تو کیا پاکستانی فوج اور امریکہ کے درمیان اس سلسلے میں کوئی تعاون ہو رہا ہے؟
Well, first of all, let me say with regard to the operation Zarb-e-Azb in
پہلے تو میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے آپریشن ضرب عزم کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مثبت اقدام ہے اور اس علاقے پر اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہم پاکستانی فوج اور ریاست کی حمایت کرتے ہیں.
all of its territory. Now, on the question of alleged drone strikes, I can't actually talk about that.
جہاں تک سوال ہے مبینہ ڈرون حملوں کا تو میں اس کے آپریشنل معاملات پر بات نہیں کر سکتا، لیکن اس بارے میں جنرل پالیسی کا اعلان صدر اوباما تقریباً 1.5 سال قبل نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اپنی تقریر میں کر چکے ہیں. اور امریکہ عام طور پر اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھاتا، اور ایسا اسی وقت کیا جاتا ہے جب ہمارے قومی مفادات اور سلامتی کو براہ راست خطرہ لاحق ہو. اور یہ بہتر ہوگا کہ ان علاقوں پر پاکستانی ریاست کی رٹ دوبارہ سے قائم ہو جائے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے.
آپ نے کہا کہ آپ ضرب عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکہ کافی عرصے سے پاکستان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے. آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس آپریشن سے جیسے یہ انفولڈ ہو رہا ہے؟
I think what is ultimately important going forward is
میرے خیال میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپریشن تمام شدت پسند گروپوں کے خلاف ہونا چاہیے، اور اس میں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھا جائے. امتیاز نہ کرنے کی حکومتی کوشش کو ہم سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گی.
اچھا، پاکستان میں جو اس وقت موجودہ سیاسی بحران ہے اسے امریکہ کیسے دیکھ رہا ہے؟
Well, we see it as very much an internal Pakistani matter.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پارٹیوں کو اس سیاسی صورتحال کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے اور نہ مذاکرات کا حصہ ہیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں. ایسے اقدامات نہیں ہونے چاہیے جو غیر آئینی ہوں. ہمارے خیال میں ایسا ہونا ایک غلطی ہوگی اور اس سے ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جائے.
عمران خان اور ان کی سیاست کو امریکہ کس طرح دیکھتا ہے؟ ممکن ہے کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے آئے اور پھر امریکہ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے امریکہ میں؟
First of all, we believe that,
سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت غیر آئینی طریقے سے نہیں بدلنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اگر پاکستان کے عوام ایک مختلف سیاسی انتخاب کرتے ہیں تو جو بھی سیاسی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے۔
امریکی ڈرون حملوں کے تناظر میں بات کر رہے تھے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر رچرڈ اولسن، اور ان سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی عالیہ ناز کی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر لائن آف کنٹرول پر کیا صورتحال ہے، اس کا احوال ابھی آنے کو ہے، اور ہاں کرکٹ کا احوال بھی تو وہاں پر شارجہ میں کیا ہوا کیا ہے۔ آسٹریلیا کا پاکستان کو 256 رنز کا ہدف دینا، کیا پاکستان یہ صد سکندری پار کر پائے گا؟ کھیلوں کا احوال بھی آنے کو ہے، سربین کا نصف آئے گا، تو اس سے پہلے آپ خاص خاص خبروں کی سرخیاں بھی سنیں گے۔ میں دیکھتا ہوں اپنی ویب سائٹ پر یہ اب تک کس سے لیڈ کر رہی ہے، یہ جگہ بھرنے کے لیے نہیں ہے، یقین کریں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں خبر بدل گئی ہو۔ نہیں جی، وہی ہے، شوال میں 3 دن میں تیسرا ڈرون حملہ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سربین کے ساتھ عمبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر نازیہ گلزار کے ساتھ۔
شارجہ میں کھیلے جانے والے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 256 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایرون فنچ اور وارنر نے اننگز کا آغاز کیا اور محمد عرفان کی گیند پر فنچ 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد وارنر اور سمتھ نے محتاط بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو 18 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 86 رنز پر پہنچا دیا۔ سمتھ نے 101 اور وارنر نے 43 رنز سکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے محمد عرفان، ذوالفقار بابر اور فواد عالم نے 1-1، وہاب ریاض نے 2، جبکہ شاہد آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ٹینس کے شنگائی ماسٹرز مردوں کے سنگل مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں برطانیہ کے آندے مرے نے روس کے ٹیموراز گیباشویلی کو 6-1 اور 7-5 سے شکست دے دی۔ دوسری جانب جاپان ویمن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سنگل مقابلوں میں آسٹریلیا کی سیمنتھا سوشر نے جاپان کی میشا اوگوچی کو 6-4 اور 7-5 سے شکست دے دی، جبکہ خواتین کے ڈبل مقابلوں میں تائیوان کی ہاؤشنگ چن اور ینگ چن نے جاپان کی موکوٹونی نومیا اور میریٹانیکا کو 6-1، 3-6 اور 10-5 سے ہرا دیا۔ اولمپکس کی تاریخ کے کامیاب ترین تیراک مائیکل فیلپس کی نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتاری کے بعد انہیں 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی تیراکی یونین کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ تیراکی کے کسی بھی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یونین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیلپس نے تنظیم کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ فیلپس نے اس واقعے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کھیل سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ فٹ بال کے انگلش پریمیئر لیگ میچز میں چیلسی 19 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ مانچسٹر سٹی 14 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور ساؤتھ ہیمپٹن 13 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔
کھیلوں کا حوال آپ کے لیے نازیہ گلزار نے تیار کیا تھا۔ شام کوبانی کی گلیوں میں شدید لڑائی، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی دوسری خبر۔ شارجہ کا احوال آپ نے سنی لیا، لیکن ورکنگ باؤنڈریز پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، ذرا خبروں کا خلاصہ سن لیں، اس کے بعد میرا خیال ہے پھر یہ کشمیر کنٹرول لائن کا ہی ذکر رہے تو بہتر ہوئے گا۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے کوبانے پر دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کا قبضہ ہونے کے قریب ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے بولا کہ پھیلاؤ کی وجہ سے سب سہارا افریقہ کی معیشت کے لیے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آج تیسرے روز بھی امریکی ڈرون حملہ کیے جانے کی اطلاعات ہے، جس میں کم از کم 6 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی علاقے سے ہونے والی فائرنگ سے مزید 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ برما کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 3,000 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر رہی ہے، اور چین نے ملک میں ڈینگی کو پچھلی 2 دہائیوں کی سب سے بدترین وبا قرار دیا ہے، جس میں مبتلا ہو کر 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کم از کم 21,000 افراد اس سے متاثر ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی، اور اب بھارت اور پاکستان کے مابین کشمیر کنٹرول لائن کا ذکر۔ وہاں پاکستانی فوج کے بقول لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی علاقے سے ہونے والی فائرنگ سے مزید 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارت نے 2 دن میں متعدد بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ایمن خواجہ کی زبانی۔
پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے فوج کے شعبائی تعلقات عامہ کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارت نے 2 روز میں متعدد بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر تازہ خلاف ورزی میں پیر کی شب شروع ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ منگل کی صبح 10:30 بجے تک جاری رہی۔ پی ٹی وی کے مطابق پاکستان کے ضلع سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں 10 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق پاکستان نے فائرنگ کے ان واقعات پر اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن سے احتجاج کیا ہے، اور یہ مشن متاثرہ مقامات کا دورہ بھی کرے گا۔ اس سے قبل آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل عاصم باجوہ نے بھارت پر چاروا کے علاوہ پکھلیاں اور چپراڑ کے علاقوں میں فائرنگ کا الزام عائد کیا۔ پیر کی شب ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فوجی ترجمان نے کہا تھا کہ ان تینوں سیکٹرز میں مارٹر گولے داغے گئے اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کارروائی کا مؤثر انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ پیر کو ہی پاکستان اور بھارت کی جانب سے ایک دوسرے پر ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ فائرنگ سے 9 پاکستانی اور بھارتی شہری ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق بھارت کی سرحدی سیکیورٹی فورسز نے چاروا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 2 بچے، 1 خاتون اور 1 عمر رسیدہ شخص ہلاک ہوا۔ بیان کے مطابق چاروا کے علاوہ نکیال، کیرلا، تتا پانی، چند روٹ اور کوٹ کیرتا سیکٹرز میں بھی فائرنگ کی گئی، اور اس سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 24 ہے۔ جواب میں بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی رینجرز نے آر ایس پورا سیکٹر میں پونچھ، کلمرگ اور ارنیا کے علاقوں میں جنگ بندی کے خلاف ورزی کی، اور 10 سرحدی چوکیوں اور چند دیہات کو مشین گنز اور مورٹر گولیوں سے نشانہ بنایا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ایمن خواجہ سے سنی۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اب کیا صورتحال ہے؟ یہ سوال دہلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے کشمیر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے کیا۔
جی، چونکہ ہمیں حکام نے جس طرح کا یہ پیٹرن بتایا، ان کا کہنا ہے کہ فائرنگ اکثر رات میں ہوتی ہے اور دن میں خاموشی رہتی ہے، لیکن آج جو ہے دن میں بھی تناؤ بنا رہا، کیونکہ آج لوگوں نے مظاہرے کیے پاکستان کے خلاف، اور آرنیا سیکٹر آر ایس پورا میں جو سب سیکٹر ہے وہاں پہ جو کل رات میں بھاری فائرنگ ہوئی تھی اور ہلاکتیں بھی وہاں ہوئی ہیں، تو وہاں پہ آج پاکستان کا جو قومی پرچم ہے وہ بھی احتجاج کے طور پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس کو بھی نظر آتش کیا اور کافی غصہ دکھایا۔ اور حکام کا کہنا ہے کہ جو آرنیا سیکٹر ہے وہاں سے کوئی 1,000 کی تعداد میں وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ وہاں سے عارضی طور پہ ہجرت کر چکے ہیں۔
لحاظ یہ اطلاعات بھی تھیں کہ کل رات دیر گئے بھی کافی شدت کے ساتھ فائرنگ ہوئی اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے اس میں۔
جی ہاں، ایکچولی ابھی تک جو ٹول ہے وہ 5 لوگوں کی ہلاکت اور 34 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، لیکن کل رات جو فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اس میں بھی 2 لوگوں کے دوبارہ زخمی ہونے کی خبر ہے، اور بی ایس ایف کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ بی ایس ایف کا ایک جوان بھی جو ہے زخمی ہو گیا ہے، اور کافی بڑے پیمانے پہ وہاں پہ خوف و ہراس ہے اور خوف کا ماحول ہے، اور لوگ جو ہے اکثر جو لوگ ہجرت نہیں کر پائے ہیں کیونکہ ان کے پاس مویشی مویشی ہیں اور کافی زیادہ ایگریکلچر کے ساتھ بھی زرعی سرگرمیاں بھی وہاں پہ ہیں اور ان کی زمینیں بھی ہیں, اس وجہ سے وہ پوری طور سے مستقل طور پہ ہجرت کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو وہ رات کے دوران جو ہے وہاں سے نکل کر محفوظ مقامات میں رات گزارتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرے دن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے مویشیوں کو کچھ مویشیوں کو مرا ہوا پاتے ہیں, اور اپنے جو ان کے مسکن ہیں جہاں وہ رہتے ہیں تو ان میں بھی فائرنگ کی وجہ سے یا مارٹر گولوں کی وجہ سے وہ تباہی کا عالم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے پورا جو ہے ایک بار پھر 11 سال کے بعد, کیونکہ 11 سال پہلے یہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا, تو جو سرحد کے قریب حساس علاقے ہیں وہاں پہ ایک بار پھر اب تناؤ کا ماحول ہے, لوگوں کی عام زندگی جو ہے وہ تقریباً معطل ہے, کیونکہ خوف کی وجہ سے لوگ عام سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھنے میں خوف محسوس کرتے ہیں.
ریاض, یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آج دونوں فوجوں کے ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوئی, تو کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟
جی, حالانکہ یہ ملاقات جو ڈی جی ایم اوز کی ہوئی ہے یہ توقعات کے برعکس ہوئی ہے, کیونکہ کل ہماری بات جو بی ایس ایف کے سربراہ سے ہوئی تھی انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہہ دیا تھا کہ ان میٹنگز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, یہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں, کیونکہ ان میٹنگز کے بعد دوبارہ جو ہے پھر تشدد بڑھک جاتا ہے, اسکیلیشن ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج میٹنگ ہوئی, لیکن میٹنگ میں سخت لہجہ استعمال کیا گیا دونوں طرف سے, اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ اشتعال انگیز فائرنگ کر کے پاکستانی فورسز کو جوابی کاروائی پہ مجبور کرتے ہیں, اور سیم بالکل اسی لہجے میں بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ جو ہے رات کے دوران رہائشی علاقوں پر اور فوجی ٹھکانوں پر فائرنگ کر کے بھارت کو جواب دینے پر مجبور کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بالکل ایک تعطل سا بنا ہوا ہے, میٹنگ کے باوجود کسی طرح کا کوئی ایسا امکان یا ایسی توقع نظر نہیں آئی کہ اس میٹنگ سے بارڈر پہ جو ہے امن کا قیام ممکن ہوگا.
کشمیر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور, دہلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم سے بات کر رہے تھے. کراچی میں آج ٹارگٹ کلنگ کے دو مختلف واقعات پیش آئے جن میں علماء اسلام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا. تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی.
کراچی میں آج ٹارگٹ کلنگ کے دو مختلف واقعات ہوئے جن میں جمعیت علماء اسلام اور اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا. پہلا واقعہ پیر آباد تھانے کی حدود میں اسلامیہ کالونی کے قریب واقع پراچا قبرستان کے پاس پیش آیا, جہاں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ایک رہنما مولانا ساجد اللہ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او ناصر محمود نے بی بی سی کو بتایا کہ مولانا ساجد اللہ پر یہ تیسرا حملہ تھا. پہلے دو حملوں کے بعد وہ اس علاقے سے منتقل ہو گئے تھے اور آج یہاں اپنی والدہ سے عید ملنے کے لیے آئے تھے. واپس جاتے ہوئے ان کی ٹیکسی پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک, جبکہ ٹیکسی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا. ناصر محمود کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ طور پر کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. دوسرا واقعہ نارتھ نظام آباد میں ضیاء الدین ہسپتال کے قریب پیش آیا, جہاں اہل سنت الجماعت کے مولانا مسعود کو نشانہ بنایا گیا. مولانا مسعود کو زخمی حالت میں ضیاء الدین ہسپتال لایا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے. علاقے کے تھانے کے ایس ایچ او طفیل احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ سپہر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا, جس کے بعد اہل سنت الجماعت کے کارکنوں نے ہسپتال کی جانب جانے والی سڑک بند کر کے احتجاج شروع کر دیا. طفیل احمد کے مطابق پولیس صورتحال کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. یاد رہے کہ کراچی میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے باوجود شہر میں کچھ دنوں میں ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ہفتے اہل سنت الجماعت کے کارکنوں نے شہر میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے طور پر دھرنا بھی دیا تھا. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مساجد کے باہر فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں. دو مساجد کے باہر فائرنگ کے ان واقعات میں کم از کم دو افراد ہلاک ہوئے اور تین زخمی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ دونوں واقعات گزشتہ شب شہر کے گولمنڈی پولیس اسٹیشن کی حدود میں 15 سے 20 منٹ کے دوران پیش آئے. گولمنڈی پولیس کے اہلکار کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملتانی محلے میں آئے اور وہاں ایک مسجد کے باہر موجود لوگوں پر فائرنگ کی. اہلکار نے بتایا کہ اس واقعے کے 15 سے 20 منٹ بعد مسلح افراد نے الفدین روڈ پر واقع ایک اور مسجد کے باہر موجود لوگوں کو نشانہ بنایا. دونوں واقعات کے بعد حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس اہلکار نے بتایا کہ دونوں مساجد کے باہر جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا وہ چرم قربانی جمع کرنے میں مصروف تھے. ان واقعات میں دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے. دونوں واقعات میں زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. ہلاک ہونے والوں میں سے ایک شخص ایک امام مسجد کا بھائی, جبکہ زخمیوں میں ایک امام مسجد بھی شامل ہے. دونوں واقعات میں زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. مساجد کے باہر فائرنگ کے ان واقعات کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. تاہم پولیس اہلکار کے مطابق دونوں واقعات کا محرک فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہو سکتا ہے. وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے دونوں واقعات کی مذمت کی ہے. وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مساجد کو نشانہ بنانا ایک گہری سازش ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد ملک کے 3 صوبوں کے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا عمل حسب معمول شروع ہو چکا ہے، لیکن پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں طالب علموں کا یہ سال خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے. سیلاب سے پنجاب کے تقریباً 2000 اسکول متاثر ہوئے ہیں. ان علاقوں میں اسکولوں کی صورتحال ہے کیسی؟ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
میں اس وقت جھنگ کے علاقے جگیرا میں آئی ہوں. یہاں پہ جو لڑکیوں کا پرائمری اسکول ہے وہ سیلاب سے بالکل تباہ ہو چکا ہے. اس کی بیرونی دیوار گری ہوئی ہے اور کئی کمرے بھی متاثر ہیں. لیکن اس عمارت کے بالکل پاس ہی ایک بڑا سا دھریک کا درخت ہے. اس وقت اس دھریک کے درخت کے نیچے بچوں کی کلاس جاری ہے. یہ درخت جس عمارت کے صحن میں لگا ہے وہ ایک نجی اسکول ہے. صحن کی دوسری جانب 2 کمرے بھی ہیں، لیکن بچے پھر بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. دن بھر جس طرح سورج اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، یہ بھی اپنے بینچ اور دریاں گھماتے رہتے ہیں تاکہ درخت کا سایہ لے سکیں.
بچے ہم کمروں میں کے اندر نہیں بٹھا سکتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے، تو یہ کمرے گر نہ جائیں.
اللہ بخش یہاں پڑھاتے ہیں.
بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے. قریبی جو گورنمنٹ سکول ہیں وہ بند پڑے ہیں، کہیں سکول چل رہے ہیں کہیں بند پڑے ہیں. تو وہ جو بچے ہیں وہ ہمارے سکول میں بیٹھے ہیں، ہم اکٹھے بچے پڑھا رہے ہیں پرائیویٹ ادارے میں.
گورنمنٹ پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں گری ہوئی عمارت کا ملبہ پڑا ہے. یہاں چند بچیاں کھیل کود میں مصروف ہیں، کچھ نے تو یونیفارم بھی پہن رکھے ہیں، لیکن اسکول میں پڑھائی کا نام و نشان نہیں. ایک بچی زاہدہ نے بتایا،
اسکول کو کیا ہوا؟
باجی اسکول گر گیا، دریا جو آیا.
کچھ فاصلے پر جگیرا کا بوائز پرائمری اسکول ہے. سیلاب کو گزرے تو کئی ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن اس کی عمارت کو دیکھ کر سیلاب کی شدت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عمارت کیا ہے؟ اینٹوں کا ایک ڈھیر ہے. درمیان میں 2 کمرے سلامت کھڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر جھانکتے ہی ان کی خستہ حالی کا اندازہ ہونے لگتا ہے. محمد ذوالفقار جگیرا کے رہائشی ہیں. وہ کہتے ہیں،
ہمارے بچے در بدر دھکے کھا رہے ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی نے آ کے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو کوئی سہارا دیتے ہیں یا آپ کے بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں.
اسکول کے احاطے میں کئی خاندان اپنا عارضی ٹھکانہ بنائے بیٹھے ہیں. ایک طرف چارپائی پر گاؤں کے چودھری براجمان ہیں، زمین پر کچھ اور مرد بیٹھے ہیں جو حکے پر کش لگا رہے ہیں. سب خاموش ہیں اور ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں. چودھری محمد امین نے بتایا،
اس رقبے میں ہم زیادہ تو زیادہ 2 مربے کاشت کر سکتے ہیں 103 مربے میں، دوسرا سارا دریا میں بہو گیا. یہ سکول ہے بچیاں والا، لڑکیاں والا، تو دوسرا سکول پنڈ دے وچ بچیاں والا، وہ بچیاں والا گھر کو ہو گیا، تو یہ تہاڈے سامنے سکول بھی خراب ہو گیا، ختم ہو گیا.
جگیرا میں ایک صاحب گھر گھر جا کر لوگوں سے ان کے نقصان کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. یہ رمضان ہے اسکول ٹیچر، جو پڑھاتے تو جھنگ شہر کے اسکول میں ہیں، لیکن آج کل ضلع کے درجنوں دوسرے استادوں کے ساتھ سروے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں.
ایک طرف ہمارے بچے جو سکولوں کے ہیں ان کا جو ہے ابھی ایگزام ہونے والے ہیں، اور بچے بیچارے جو ہے وہ رل رہے ہیں وہاں پہ، وہ ٹیچر کی تلاش میں ہیں. اور ہمارے سکول، میں ایک سکول نہیں کہتا، پورے ضلع جنگ کے سکولوں کا آپ بے شک ایک ایک سکول کریں، 5-5, 10-10 سکول وہاں سے ٹیچر جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اس کام کے لیے.
جگیرا سے واپسی پر راستے کے قریب ہی سکینہ کا خاندان اپنے تباہ شدہ مکان کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے. کوئی بچہ ارد گرد دکھائی نہیں دے رہا. سکینہ نے بتایا،
وہ روٹی پکان کی جگہ ہی کائے نہیں ادھر، 4-5 دن تسیے میں بیٹھے رہے ہیں، پانی کوئی نہیں ادھر. ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نال سلہائیں تے بعد وچ مڑ کے چھڈے ہیں باہر،
کدھر
بہت سکیاں تھا تے کڈے ہیں اور کدھر گئے.
اور صرف سکینہ کے بچے نہیں، سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں بہت سے طلبہ کا تعلیمی سلسلہ نقل مکانی کی وجہ سے بھی ابھی تک بحال نہیں ہو پایا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، جگیرا، ضلع جھنگ.
جگیرا، ضلع جھنگ، سیلاب بھالے گیا. شمائلہ جعفری کی تھی یہ رپورٹ. بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ جے للتا کو ضمانت پر رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے. جے للتا کو ایک ذیلی عدالت نے 4 قید کی سزا سنائی تھی اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. دہلی سے سہیل حلیم.
جے للیتا کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جسٹس اے وی چندر شیکھر نے کہا کہ انہیں رہا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور بدعنوانی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے جس سے معاشرے میں اقتصادی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ عدالت میں جرح کے دوران سرکاری وکیل بھوانی سنگھ نے کہا کہ اگر جے للیتا کو مشروط ضمانت دے دی جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جسٹس چندر شیکھر نے ان کے موقف کو نظر انداز کر دیا۔ مسٹر بھوانی سنگھ کے بیان کے بعد یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ جے للیتا کی مشروط ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کے مداحوں نے عدالت کے باہر جشن منانا شروع کر دیا، لیکن فیصلے کی تصدیق ہونے کے بعد چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ صحافی اور تجزیہ نگار پربھاکر منی ترپاٹھی،
اب خاص کر یہاں چنئی میں کوئی شانتی ہے، لیکن راجے کے دوسرے علاقے جو کوئمبٹور اور مدرائی ہیں وہاں پردرشن کی خبریں آ رہی ہیں یہاں، لیکن یہاں شروعاتی دور میں جو ماحول پل پل بدلتا رہا، پہلے خبر آئی کہ سشرط ضمانت مل جائے گی تو لوگ ناچنے گانے لگے، پھر کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ نہیں خارج ہو گئی ہے یاچکا تو لوگ چھاتی پیٹنے لگے، رونے لگے، پورا ایک ماحول ہی اچانک بدل گیا۔ تو بعد میں پولیس کافی سنکھیا میں یہاں پولیس بل تعینات ہیں جہاں جہاں اے آئی ڈی ایم کے سمرتھک جٹے تھے، تو اب استھتی شانت ہے، وہ لوگ چپ چاپ وہاں کالے بیج لگا کے اور بیٹھے ہیں، بلاپ کر رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، لیکن شور گول ویسا نہیں ہے جیسا خبر ملنے کے بعد جیسا دیکھنے کو آیا تھا۔
سابق وزیر اعلیٰ کو 18 سال پرانے بدعنوانی کے کیس میں 4 سال قید اور 100 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان الزامات کا تعلق بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کے پہلے دور اقتدار سے ہے۔ تمل ناڈو میں جے للیتا بے حد مقبول ہیں اور ان کی گرفتاری کے بعد سے وہاں نقص امن کا خطرہ بنا ہوا ہے۔
کل سمبھاونا ہے کہ کچھ علاقے بند رہیں اور پردرشن ویرودھ جلوس نکالے جائیں، جیسے کئی لوگوں نے آج سر مڑا لیے تھے ویرودھ میں، تو ویسے ہی کل بھی سمبھاونا ہے پردرشن کی۔ کل صبح سے کئی علاقے بند رہیں گے، بازار بند رہیں گے، بسیں بھی بند ہو سکتی ہے جیسا میں نے سنا کچھ دیر پہلے کی نجی بسیں بند رہے گی۔
جے للیتا ایک سابق اداکارہ ہیں اور 1996 میں پہلی مرتبہ تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ بنی تھیں۔ عدالت کے فیصلے کے بعد جے للیتا کے وکیل نے اعلان کیا کہ وہ کل یا پرسوں سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستانی اداکاروں کو اعتراض ہے کہ بھارتی فلموں کی پذیرائی پاکستانی فلموں کا بھٹا بیٹھاتی ہے اور پاکستانی فلمیں کاروباری اعتبار سے بھی ٹھپ۔ ہماری ساتھی نوشین عباس نے اداکار شان سے بات کی۔
کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی ساری فلموں میں آپ کو ایک ہی رنگ میں دکھایا جاتا ہے؟
جو غلطی پہلے کی گئی تھی میرے ساتھ، میں کہتا ہوں وہ غلطی پھر نہ ہو۔ سو آئی تھنک ایوری پرسن ہو از پلاننگ ٹو میک اے کامیڈی فلم اور اے پیرلل فلم، they don't have to structure that one area ke ji ani nishan, so I think he should be in an action film. I started out as a romantic hero. It took me, I did what, 200 films as a romantic hero, and then obviously the trend changed and I was shifted to action and all. Agar aap action film mein se seedha comedy film mein aate hain to audience ke liye bhi wo bahut relief hai and they love it. Agar hum teesri western film pe ye kehte hain ki yaar ye ek jaisi film hai to phir we would never see the good, the bad and the ugly. All the Clint Eastwood films, and how come we can never number a Hollywood actor but we always start to number a local actor? Ki yaar oh teesri film action goliyan acha villain hoga shaan usko maar dega, fine, but that's what it is about.
Aapko is baat par itraz hai ki Pakistani jo actors hain wo India ja ke kaam kare?
Dekhiye mujhe itraz is baat pe hota hai ki jab hamara ek structure ban raha hai, ek bada structure ban raha hai, hame har qile pe is waqt ek fauji chahiye apna, ایک ایسا بندہ چاہیے جو پاکستان کے لیے کام کر سکے۔ اگر آپ اور ہم نے بیچنا کس کو ہے؟ انڈیا کوئی فلم بیچنی ہے نا، آج نہیں بیچیں گے تو 10 سال بعد بیچ دیں گے۔ کیلے، گوشت، دودھ سب کچھ تو بیچتے ہیں ان کو، پیاز بھی بیچتے ہیں، ان سے بھی لیتے ہیں، ہر چیز کی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ 365 تھنگز دیٹ آر کمنگ ایوری ڈے فرام دا بارڈرز۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس فلم رہ جاتی ہے اور فلم کے اندر آپ کا اپنا کموڈیٹیز ہیں، میں ہو گیا، فواد ہو گیا، علی ظفر ہو گیا، یہ سب ہمارے ایسٹس ہیں فلم انڈسٹری کے۔ اگر یہ وہاں پہ جا کے پہلے انڈیویجولی جا کے کام کرنا شروع کر دیں گے اور سستے میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور چھوٹے رولز کرنا شروع کر دیں گے تو آگے جنریٹ نہیں کر سکیں گے ہم۔ ہمیں اب پھر ویٹ کرنا پڑے گا کہ 2 سال 3 سال 5 سال بعد کوئی علی ظفر آئے گا اور وہ علی ظفر جو ہے وہ انڈیا کام نہیں کرے گا تو پھر انڈیا آگے کہے گا یار ایک فلم بنا لو جو پاکستان میں بنے، آپ اس طرح کی ایک فلم بنا لیں لیکن پاکستان میں بنے، اس کو لے لیں۔ اینڈ دے ڈو ناٹ بلیو ہاؤ گڈ دے آر and they don't believe that ان میں پوٹینشیل ہے کہ انڈیا کے بغیر۔ انڈیا نے آنا ہے، ایسی گیم ہے کہ پہلے کون بلاتا ہے، ویٹ فار اے وائل۔ وہاں یہاں پہ گانا ہٹ ہوتا ہے وہ 6 فون وہاں سے آتے ہیں کہ اس کی ہمیں وہ بجوا دیں، اس کا وہ فلاں کر دیں، اس کے ایسے کروا دیں، سب ہوتا ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از آپ کو ڈیولپنگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے, یو ہیو اے ریسپانسبلٹی ناٹ ٹوورڈز بینگ ہوایور یو آر بٹ آن اے لارجر لیول. آئی تھنک یو نیڈ ٹو تھنک, یو نو آئی مین آئی ایم واٹ 25 ناؤ, 26 ناؤ, 30 ناؤ, 10 ایئرز آئی ہیو مور, 20 ایئرز دین واٹ. سو یو ہیو ٹو تھنک بیانڈ 10 ایئرز, یو ہیو ٹو تھنک بیانڈ 20 ایئرز ان کریٹنگ این انفراسٹرکچر. اور کس نے سوچنا ہے یار, یہاں پہ مطلب کسی پولیٹیشن نے آ کے کہنا ہے کل سے فلم انڈسٹری بنانا شروع کر دیں.
آپ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی ایکٹرس کو انڈیا جا کے بی گریڈ رولس یا سیکنڈ ہینڈ رولس نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں کیا ایکٹرس کو مختلف قسم کے رولس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے؟
بالکل بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن مختلف کا مطلب اسکرین ٹائم نہیں ہوتا ہے, مختلف کا مطلب کیمیو اپیئرنس نہیں ہوتا ہے, مختلف کا مطلب سائڈ کک نہیں ہوتا ہے. سائڈ کک اور ہوتے ہیں, ہیروز اور ہوتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں کسی فلم میں کسی کا سائڈ کک بن جاؤں, چاہے وہ جتنا بھی اچھا رول ہو, تو آئی وڈنٹ ڈو اٹ. کہتے ہیں محمد علی صاحب نے رول کیے ہیں, ندیم صاحب نے رول کیے. ندیم صاحب ماشاء اللہ حیات ہے, اللہ انہیں صحت دے, ان سے پوچھیں نا دوسری فلم کیوں نہیں کی ان کی, جن کے بارے میں ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی ندیم صاحب نے بھی تو کام کیا تھا انڈیا میں, بالکل کیا تھا, ان سے ذرا پوچھیں دوسری فلم کیوں نہیں کی یا تیسری کیوں نہیں کی. دیکھیں پاکستان کی فلم وہاں نہیں لگنے دیتے, سب سے بڑی مصیبت ہے, ہم یہاں پہ ان کی فلمیاں لگنے دیتے ہیں. نہیں ہے, اگر آپ کے سامنے ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ عاطف کی کون سی البم نہیں آئی ہے, راحت کہاں ہے, آپ کون سے فلم میں گانا گا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسٹس ہیں پاکستان کے, یہ جتنے لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ ایسٹس ہیں, ان کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ میکنگ پروڈکشن, ڈونٹ یو وانٹ گرو, ڈونٹ یو وانٹ ایوالو.
اچھا آخری سوال, اگر آپ ایکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟
اگر میں ایکٹر نہ ہوتا تو I think I always wanted to be a lawyer. I'm very good with the jury. I've got my convincing points and all. People think that I want to be a politician and probably by the end of the day I will be one. Destination ka aakhri jo qayamat ayam hai wo siyasat hi hai.
Par aap keh rahe hain aap bhi?
Nahi, main keh raha hu ki agar agar zarurat padi to zarur.
Yani ki agli baar hum Shaan ko siyasatdan ki shakal mein dekhenge. Shaan, aapka bahut bahut shukriya.
اداکار شان نوشین عباس بات کر رہی تھیں. سوچیں اور تصور کریں کہ فلمی ستاروں کا ایک جھرمٹ ہو اور ان میں سے ہر ستارہ ایک کہکشا لیے گھومتا ہو, پھر یہ سب کے سب آپ کو کاندھوں تک پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہیں, آپ سے شیرینی سمان بات کریں تو کیسا لگے گا؟ مطلب یہ کہ خوبصورت و خوش لباس و خوش گفتار فلمی ستارہ اپنی تمام رونقوں کو سمیت مل جائے آپ کو تو آپ کی تو لاٹری نکل آئی نا. ہمارے ساتھی دینو علی کی ایسی ہی لاٹری نکلی. سارے نام تو نہیں بتاؤں گا کہ ستاروں کی بارات میں کون کون تھا, اپنے ساتھ جہیز میں کیا کیا لایا, ان سے کیا پوچھا گیا اور انہوں نے کیا کہا, لیکن صرف ایک گل سے گلستہ کا اندازہ کیجیے. سب سے پہلے شاہ رخ خان, ان سے دینو علی نے پوچھا کہ نئی فلم ہیپی نیو ایئر جو دیوالی پہ ریلیز ہوگی اس کا خیال کیسے آیا؟ جواب سوتی جھلک سے شروع ہوا.
بہت عرصے بعد بالی ووڈ میں ایک ملٹی سٹارر فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے ہیپی نیو ایئر, اور اس فلم کی کاسٹ اور اس کا کرو لندن آئے ہوئے تھے اس فلم کو پروموٹ کرنے اپنے سلیم ٹور پر. اس کے دوران میری ملاقات ہوئی اس فلم کے اداکاروں سے, شاہ رخ خان, دیپیکا پدوکون, بومن ایرانی, سونو سود, ویوان شاہ اور اس فلم کی ڈائریکٹر فرح خان سے. ہم نے پہلے پوچھا اس فلم کے لیڈنگ سٹارز شاہ رخ خان اور دیپیکا پدوکون سے ان کا اپنی اس فلم کے بارے میں کیا کہنا ہے.
یہ جو فلم ہم نے بنائی ہے فارہ نے ڈائریکٹ کی ہے, جو جتنے بھی لوگ ہیں اس میں دیپیکا, میں, ابھیشیک, سونو, بومن, ویوان, جیکی شروف, ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک, میں ہمیشہ جو بھی کمرشل فلم بناتا ہوں وہ اس کے گلیمر اور خوشی میں دب جاتا ہے, لیکن میں کوئی بھی فلم ایسی نہیں بناتا جس کے تہ میں کوئی اچھی بات نہ ہو. تو اس فلم کی تہ میں بات ہے کہ زندگی میں ہر انسان کو, چاہے وہ کتنا بڑا بھی لوزر ہو یا اسے لگتا ہو کہ وہ زندگی سے ہار چکا ہے, زندگی ہمیشہ انسان کو جیتنے کا موقع ضرور دے گی, اور وہ جیت حاصل کرنا صرف میٹیریل نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, امیری نہیں ہے, کہیں نہ کہیں زندگی میں خوشی ملنا وہ جیت ہے. تو اس فلم کا جو انڈر لائنگ تھاٹ ہے وہ یہ ہے.
بہت مزہ آیا سب کے ساتھ کام کرنے میں. آئی تھنک بہت کم ایسے اپرچونیٹیز ملتے ہیں جہاں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ, یو نو, اتنے سارے کوسٹارز, اتنے سارے میل کوسٹارز کے ساتھ ऐसे कभी होता नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सबने मेरा इतना ख्याल रखा, सबने पैम्पर किया, मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाते थे, पिलाते थे. आई थिंक वी हैड सच अ ग्रेट टाइम और मैं इसी चीज को सबसे ज्यादा मिस करने वाली हूँ.
इस इंटरव्यू के दौरान अभिषेक और सोनू सूद ने सेट से कुछ मीठी यादें हमसे शेयर की.
इस फिल्म के जाहिर है बहुत सारे डिफरेंट किस्म के वाकये हुए होंगे, कुछ मज़े मज़े की बातें हुई होंगी. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले फरा और दीपिका से भी बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप बड़े एक बड़े प्रैंक्स करते हैं लोगों के साथ. जैसे आपके बारे में बताया कि आप शॉपाहॉलिक हैं. वुमन के बारे में उन्होंने कुछ बताया, विवान के बारे में कुछ बताया, इस तरह करके उन्होंने डिस्क्राइब किया सबको.
जो कुछ भी आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं
हम बिल्कुल सच नहीं है,
बिल्कुल सहमत
नहीं
है.
सबसे बड़ी जो प्रैंक्स कर रहे हैं वो
फरा है. वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हम शामिल नहीं करते थे, हमारे छोटा सा एक बॉयज क्लब था, इसलिए वो जेलस है.
अरे बहुत जो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रैंक्स फरा है, उन्होंने जो हमारे हमारे भोले वाले एक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उससे आज भी हम उस चोट से निकल नहीं पा रहे हैं. और उस सदमा जो पहुंचा, उस सदमे में आज भी हम आपके सामने बैठे हैं और हमारे से शब्द नहीं निकल पा रहे हमारे अंदर से.
और इस यूनिट के जो सबसे बड़े शॉपर है वो दीपिका है.
दीपिका
को बिल्कुल चंद घंटे भी मिल जाते थे दुबई में तो वो मॉल के लिए निकल जाती थी.
हमारे
स्लैम टूर में थे वो, न्यूयॉर्क छोड़ के लॉस एंजलिस गई थी शॉपिंग करने के.
और उसके इसके उसके कारण कुछ सीन्स हमें मॉल में शिफ्ट करने पड़े ताकि जब वो शॉपिंग करे और थोड़ा सा टाइम मिले हम वो सीन भी ले लें.
माने दुकान से निकलते निकलते उसे पकड़ के एक शॉट करवाते थे.
और उसी के बाद दीपिका पादुकोण और फराह खान ने भी एक मजे का वाकया बताया.
आई हैव टू से शी इज बीन एक्सट्रीमली पेशेंट क्योंकि सबने माँ को बहुत तंग किया है. कभी फीफा तो कभी लंच तो कभी डिनर तो कभी कुछ.
एक दिन उन्होंने बाय द वे शूट से पहले अप्रैल फूल के दिन मुझे पूरी कास्ट डिसअपियर हो गई थी. सबसे बड़ा सेट लगा था हमारा और नाइट शूट थी और 7:30 बजे उनको रेडी होकर आना था और 7:30 बजे कोई भी कास्ट मेंबर नहीं मिल रहा था और मुझे बोला गया कि वो सब डिनर करने चले गए बाजू के 5-star होटल में. So I was screaming and shouting
and we were actually standing right behind
her. They were standing and they were shooting me from the
We were hiding in a tent and hiding and through this little hole we filmed the entire thing. So actually we should release that.
हाँ वो viral आना चाहिए.
वो उसको भी एक promotion देना चाहिए.
But वो बहुत सारे beeps आएंगे उसमें. क्योंकि वो जो EP और assistant थे उनके कपड़े फट रहे थे.
जहाँ इस फिल्म में इतने बड़े stars हैं वहीं पर एक upcoming star का भी नाम शामिल है. विवान शाह जो अदाकार नसीरुद्दीन शाह के साहबजादे हैं वो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं और हमने उनसे पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जिसके दौरान अभिषेक, सोनू सूद और बोमन ईरानी ने उनको थोड़ा नाच गाने पे मजबूर भी किया.
मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इतना सीखने को मिला. इतनी ऐसी चीज
क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा पहले, क्या
शब्दों में उसका बयान नहीं किया.
किसमें बयान कर सकते
हैं, एक्शंस में
तो डांस करके दिखाएंगे. जो उन्होंने हमसे सीखा, हमसे इन्होंने डांस सीखा वो भी डांस करके बताएंगे क्योंकि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, एक्शंस में बयान करेंगे. तो बयान कीजिए प्लीज, थोड़ा सा बयान, थोड़ा बयान करिए
इंडिया वाले.
हमने बिल्कुल नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया.
आखिर में हमने इस फिल्म की कास्ट और फरह खान से पूछा क्या उनके पाकिस्तानी फैंस के लिए उनका कोई पैगाम, कोई मैसेज.
हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है जो आपकी फिल्मों को बहुत पसंद करती है और आप लोगों को बहुत प्यार करती है, उनके लिए कोई खास पैगाम, एनीथिंग, कोई मैसेज.
पाकिस्तानी के सभी भाई बहनों को यही कहना चाहेंगे कि जाएं, हैप्पी न्यू ईयर देखें, सेलिब्रेट करें हमारे साथ इस नए साल को और बहुत मजा आएगा.
नो दैट दे लव आवर मूवीज अ लॉट और आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज मूवीज आर समथिंग जो देशों को लोगों को बांध के रखते हैं.
हाँ सर, जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं आप सबको ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं. ईद मुबारक हो और आप लोग खुश रहें और तंदुरुस्त रहें.
फिल्मी सितारों की बातें, नोक झोंक शब्दों में नहीं तो एक्शन में देखा और फिर बैठ जा बाबा बैठ जा और शाहरुख खान की ईद की मुबारकबाद. भारतीय फिल्मी सितारों से बिल्कुल बबांगे दुहल खुली खुली बल्कि बहुत खुल के बात कर रहे थे हमारे साथी दीनू अली. लिखिएगा, बताइएगा, ईमेल भेजिएगा, SMS भेजिएगा, ट्विटर पर आकर के भेजिएगा कहने के लिए कि ये सब कुछ कैसा लगा. शर्माइएगा मत, ऐसे मुकामात आया करते हैं. اور یہاں سیربین اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں نصر جہاں, پروڈیوسر زیاد ظفر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جوناتھن گرے. تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. کل جو گھپلا ہوا تھا ہیڈ لائنز کا وہ نہیں آ سکی تھی, آج ایسی کوئی تکنیکی خرابی نہیں ہوگی. شمائلہ خان خاص خاص خبروں کی سرخیوں کے ساتھ موجود ہیں. شمائلہ خان, اب آپ کی باری ہے.
ترکی کے 6 شہروں میں کردوں کے مظاہرے جاری ہیں جو شام کے علاقے کوبانے کو بچانے کے لیے اپنی حکومت سے مزید کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس اور تیز دھار سے پانی پھینکا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آج 2 امریکی ڈرون حملوں کی اطلاعات ہیں. تازہ حملہ شوال کے قریب دتہ خیل میں ہوا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ آج ہونے والے پہلے حملے میں 6 شدت پسندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات تھیں. انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے 4 عورتوں کا گینگ ریپ کرنے والے 5 افراد کو پھانسی نہ دینے کی درخواست کی ہے. عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے ایبولا کی پھیلاؤ کی وجہ سے سب سہارا افریقہ کی معیشت کے لیے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے. اور برما کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 3,000 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر رہی ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.